وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
اے ایمان والو، فرما برداری کرو اللہ تعالیٰ کی اور فرما برداری کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور تم میں سے اختیار والوں کی، پھر اگر کسی چیز میں اختلاف کرو تو اسے رجوع کرو اللہ تعالیٰ کی طرف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اگر تمہیں اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہے، یہ بہت بہتر ہے اور با اعتبار انجام کے بہت اچھا ہے۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت واجب جبکہ علماء امراء کی اطاعت مشروط ہے۔ صحیح بخاری شریف میں بروایت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹے سے لشکر میں عبداللہ بن حذافہ بن قیس رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا، ان کے بارے میں یہ آیت اتری ہے۔ بخاری اور مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا جس کی سرداری ایک انصاری کو دی۔ ایک مرتبہ وہ لوگوں پر سب غصہ ہو گئے اور فرمانے لگے، کیا تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری فرما برداری کا حکم نہیں دیا؟ سب نے کہا، ہاں بے شک دیا ہے۔ فرمانے لگے، اچھا لکڑیاں جمع کرو۔ پھر آگ منگوا کر لکڑیاں جلائیں، پھر حکم دیا کہ تم اس آگ میں کود پڑو۔ ایک نوجوان نے کہا، لوگو سنو، آگ سے بچنے کے لیے ہی تم نے دامن رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پناہ لی ہے، یعنی مسلمان ہوئے ہو، تم جلدی نہ کرو جب تک کہ رسول اللہ سے ملاقات نہ ہو جائے، پھر اگر رسول اللہ بھی یہی فرمائے تو بے جھجک اس آگ میں کود پڑنا۔ چنانچہ یہ لوگ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا واقعہ کہہ سنایا۔ رسول اللہ نے فرمایا، اگر تم آگ میں چلے جاتے تو ہمیشہ آگ ہی میں رہتے۔ سنو، فرما برداری صرف معروف یعنی نیکی کے کاموں میں ہے۔ سنن نبی داؤد میں ہے کہ مسلمان پر سننا اور ماننا فرض ہے، گو جی چاہے یا طبیعت رکے، لیکن اس وقت تک کہ اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا حکم نہ دیا جائے۔ جب نافرمانی کا حکم ملے تو نہ سنے نہ مانے۔ بخاری اور مسلم میں ہے کہ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی سننے کی اور ماننے کی، گو ہماری خوشی ہو یا ہماری ناخوشی ہو، ہماری سختی ہو یا ہماری آسانی ہو، اور گو ہم پر دوسرے کو ترجیح دی جا رہی ہو، اور ہم سے بیعت لی کہ کام کے اہل سے اس کام کو نہ چھینے مگر یہ کہ تم کھلا کفر دیکھو جس کے بارے میں تمہارے پاس کوئی واضح ربانی دلیل ہو۔ بخاری شریف میں ہے، سنو اور اطاعت کرو اگرچہ تم پر حبشی غلام امیر بنایا گیا ہو، گویا کہ اس کا سر کشمش ہے یعنی بہت چھوٹا ہے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مجھے میرے خلیل یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی سننے کی اور ماننے کی، اگرچہ ناقص ہاتھ پاؤں والا حبشی غلام ہی ہو، یعنی وہی ہم پر امیر کیوں نہ بنا ہو، اس کی بھی سننے اور ماننے کی نبی نے ہم کو تاکید کی۔ صحیح مسلم کی اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ نے حجۃ الوداع کے خطبے میں فرمایا، گو تم پر غلام عامل بنایا جائے جو تمہیں کتاب اللہ کے ساتھ ساتھ لے جانا چاہے تو تم اس کی سنو اور مانو۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں غلام حبشی آزاد کٹا کے الفاظ ہیں۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنو اسرائیل میں مسلسل لگاتار اللہ کے رسول آیا کرتے تھے ایک کے بعد ایک، اور میرے بعد کوئی نبی نہیں مگر خلفاء ہوں گے اور بکثرت ہوں گے۔ لوگوں نے پوچھا، پھر اللہ کے رسول ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ فرمایا، پہلے کی بیعت پوری کرو، پھر اس کے بعد والے کی، ان کے حق انہیں دے دو، اللہ تعالیٰ ان سے ان کی رعیت کے بارے میں سوال کرنے والے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، جو شخص اپنے امیر کا کوئی ناپسندیدہ کام دیکھے اسے صبر کرنا چاہیے، جو شخص جماعت سے بالشت بھر جدا ہو گیا تو وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ یہ روایت بھی بخاری اور مسلم کی ہے۔ بخاری اور مسلم کی ایک اور روایت میں ہے، جو شخص اطاعت سے ہاتھ کھینچ لے وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے حجت و دلیل کے بغیر ملاقات کرے گا، اور جو اس حالت میں مرے کہ اس کی گردن میں بیعت نہ ہو وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں بیت اللہ شریف میں گیا، دیکھا تو عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما کعبے کے سائے میں تشریف فرما ہے، اور لوگوں کا ایک مجمع جمع ہے، میں بھی اس مجلس میں ایک طرف بیٹھ گیا۔ اس وقت عبداللہ ابن العاص رضی اللہ عنہما نے یہ حدیث بیان کی، فرمایا ایک سفر میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ایک منزل میں اترے، کوئی اپنا خیمہ ٹھیک کرنے لگا، کوئی اپنے تیر سنبھالنے لگا، کوئی کسی اور کام میں مشغول ہو گیا۔ اچانک ہم نے سنا کہ منادی ندا کر رہا ہے، ہما تن گوش ہو گئے، تو سنا کہ رسول اللہ فرما رہے ہیں ہر نبی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہوتا ہے کہ اپنی امت کو تمام نیکیاں جو وہ جانتا ہو سکھا دے، اور تمام برائیوں سے جو اس کی نگاہ میں ہیں آگاہ کر دے۔ سنو، میری اس امت کی عافیت کا زمانہ اس کا اول یعنی پہلے کا زمانہ ہے، آخر زمانے میں بڑی بڑی بلائیں آئیں گی اور ایسے ایسے امور نازل ہوں گے جنہیں مسلمان ناپسند رکھیں، اور تابڑ توڑ فتنے آتے رہیں گے۔ ایک فتنہ آئے گا کہ مؤمن سمجھ لے گا اسی میں میری ہلاکت ہے، پھر وہ ہٹ کر دوسرا اس سے بھی بڑا آئے گا جس میں اسے اپنی ہلاکت کا کامل یقین آ جائے گا۔ بس یوں ہی لگاتار فتنے اور زبردست آزمائشیں اور کامل تکلیفیں آتی رہیں گی۔ بس جو شخص اس بات کو پسند کرے کہ جہنم سے دوری ہو اور جنت حصے میں آئے، اسے چاہیے کہ مرتے دم تک اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر پورا ایمان رکھے، اور لوگوں سے وہ برتاؤ کرے جو خود اپنے ساتھ پسند کرتا ہے۔ سنو، جس نے امام سے بیعت کر لی یعنی حاکم وقت کی، اس نے اپنے ہاتھ کا قبضہ اور اپنے دل کا پھل اسے دے دیا، اب اسے چاہیے کہ اس کی اطاعت کرے۔ اگر کوئی اور آ کر اس سے چھیننا چاہے تو اس دوسرے کی گردن اڑا دو۔ عبد الرحمن رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں یہ سن کر قریب گیا اور کہا آپ کو میں اللہ تعالیٰ کی قسم دیتا ہوں، کیا خود آپ نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنا ہے؟ تو آپ رضی اللہ نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے کان اور دل کی طرف بڑھا کر فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے ان دونوں کانوں سے سنا اور اپنے اس دل میں محفوظ رکھا۔ میں نے کہا دیکھیے آپ کے چچازاد بھائی معاویہ کو کہ وہ ہمیں ہمارے اپنے مال باطل سے کھانے اور آپس میں ایک دوسرے سے جنگ کرنے کا حکم دیتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کاموں سے ممانعت فرماتے ہیں۔ اللہ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم۔ اسے سن کر عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما ذرا سی دیر خاموش رہے، پھر فرمایا اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ان کی اطاعت کرو، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا حکم جو وہ دیں اسے نہ مانو۔ یہ روایت صحیح مسلم اور سنن ابی داود کی ہے، نیز امام نسائی اور ابن ماجہ نے بھی اسے روایت کیا ہے۔ اس بارے میں کی حدیثیں اور بھی بہت سی ہیں۔ اسی ممانعت کی تفسیر میں سدی رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا جس کا امیر خالد رضی اللہ عنہ کو بنایا۔ اس لشکر میں عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ یہ لشکر جس قوم کی طرف جانا چاہتا تھا چلا، رات کے وقت اس کی بستی کے پاس پہنچ کر پڑاؤ کیا، ان لوگوں کو اپنے جاسوسوں سے پتا چل گیا اور وہ سب کے سب راتوں رات بھاگ کھڑے ہوئے، صرف ایک شخص رہ گیا۔ اس نے اپنے گھر والوں سے کہا اور انہوں نے اس کا سب اسباب جمع کیا، پھر یہ رات کے اندھیرے میں خالد رضی اللہ عنہ کے لشکر میں چلا آیا اور پتا چلا کہ عمار رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا اور ان سے کہا کہ اے ابو الیقظان، یہ عمار رضی اللہ عنہ کی کنیت ہے۔ اس شخص نے کہا میں اسلام قبول کر چکا ہوں اور گواہی دے چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ میری ساری قوم آپ کے یہاں آنا سن کر بھاگ گئی ہے، صرف میں باقی رہ گیا ہوں، تو کیا کل میرا یہ اسلام مجھے نفع دے گا؟ اگر نفع نہ دے تو میں بھی بھاگ جاؤں۔ عمار رضی اللہ عنہ نے فرمایا یقیناً یہ اسلام تمہیں نفع دے گا، تم نہ بھاگو بلکہ ٹھہرے رہو۔ صبح کے وقت جب خالد رضی اللہ عنہ نے لشکر کشی کی تو سوائے اس شخص کے وہاں کسی کو نہ پایا، اسے اس کے مال سمیت گرفتار کر لیا گیا۔ جب عمار رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا تو آپ خالد رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا اسے چھوڑ دیجئے، یہ اسلام لا چکا ہے اور میری پناہ میں ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم کون ہو جو کسی کو پناہ دے سکو؟ اس پر دونوں بزرگوں میں کچھ تیز کلامی ہو گئی اور اس پر قصہ بڑھا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سارا واقعہ بیان کیا گیا۔ رسول اللہ نے عمار رضی اللہ عنہ کی پناہ کو جائز قرار دیا اور فرمایا آئندہ امیر کی طرف سے پناہ نہ دینا۔ پھر دونوں میں تیز کلامی ہونے لگی۔ اس پر خالد رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اس ناک کٹے غلام کو آپ کچھ نہیں کہتے، دیکھیے یہ مجھے برا بھلا کہہ رہا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا خالد، عمار کو برا بھلا نہ کہو، عمار کو گالیاں دینے والے کو اللہ تعالیٰ گالیاں دیں گے، عمار سے دشمنی رکھنے والے سے اللہ تعالیٰ دشمنی رکھیں گے، عمار پر جو لعنت بھیجے گا اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت نازل ہوگی۔ اب تو خالد رضی اللہ عنہ کو لینے کے دینے پڑ گئے۔ عمار رضی اللہ عنہ غصے میں چل دیے تھے، آپ دوڑے بھاگے ان کے پاس گئے، دامن تھام لیا، عذر معذرت کی اور اپنی تقصیر معاف کرائی، پیچھا نہ چھوڑا جب تک کہ عمار رضی اللہ عنہ راضی رضامند نہ ہو گئے۔ امر امامت و خلافت کے متعلق شرائط وغیرہ کا بیان۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةً کی تفسیر میں سورہ بقرہ میں گزر چکا ہے، وہاں اس کی مکمل تفسیر ملاحظہ ہو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی یہ روایت مروی ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ وغیرہ فرماتے ہیں، اولی الامر سے مراد سمجھ بوجھ والے اور دین والے ہیں، یعنی علماء۔ ظاہر بات تو یہ معلوم ہوتی ہے، آگے حقیقی علم اللہ تعالیٰ کو ہے، کہ یہ لفظ عام ہے، امراء علماء دونوں اس سے مراد ہیں، جیسے کہ پہلے گزرا۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں، لولا ینہہم الربانیون، یعنی ان کے علماء نے انہیں جھوٹ بولنے اور حرام کھانے سے کیوں نہ روکا۔ اور جگہ اللہ کا فرمان ہے، فاسألوا اہل الذکر، قرآن و حدیث کے جاننے والوں سے پوچھ لیا کرو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ صحیح بخاری، مسلم اور نسائی میں رسول اللہ کی حدیث ہے کہ لوگوں، میری اطاعت کرنے والا اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والا ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور جس نے میرے امیر کی اطاعت کی اس نے میری فرمانبرداری کی، اور جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ بس یہ ہیں احکام علماء عمراء کی اطاعت کے۔ اس آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، یعنی اللہ کی کتاب کی اتباع کرو، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، یعنی اللہ کے رسول کی سنتوں پر عمل کرو، اور حکم والوں کی اطاعت کرو، یعنی اس چیز میں جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہو، اللہ تعالیٰ کے فرمان کے خلاف اگر ان کا کوئی حکم ہو تو اطاعت نہ کرنی چاہیے، کیونکہ ایسے وقت علماء عمراء کی ماننی حرام ہے، جیسے کہ پہلی حدیث گزر چکی کہ اطاعت صرف معروف یعنی بھلائی کے اور نیکی کے کاموں میں ہے، یعنی فرمان ربانی و فرمان رسول کے دائرے میں۔ مسند احمد میں اس سے بھی زیادہ صاف حدیث ہے، جس میں ہے، کوئی اطاعت اللہ کے فرمان کے خلاف میں نہیں۔ آگے چل کر اللہ نے فرمایا کہ اگر تم میں کسی بارے میں جھگڑا پڑے تو اسے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹاؤ، یعنی کتاب اللہ قرآن مجید کی طرف، اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، جیسے کہ امام مجاہد رحمہ اللہ کی تفسیر میں ہے۔ بس یہاں صریح اور صاف لفظوں میں اللہ عز و جل کا حکم ہو رہا ہے کہ لوگ جس مسئلے میں اختلاف کریں، خواہ وہ مسئلہ اصول دین کے متعلق ہو، خواہ فروع دین کے متعلق، اس کے تصفیہ کی صرف یہی صورت ہے کہ کتاب و سنت کو حاکم مان لیا جائے، جو اس میں ہو وہ قبول کیا جائے، جیسے اور آیت قرآنی میں اللہ کا ارشاد ہے، وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، یعنی جس کسی چیز میں تمہارا اختلاف پڑے اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، بس کتاب و سنت جو حکم دے اور جس مسئلے پر صحت کی شہادت دے وہی حق ہے، باقی سب باطل ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں، حق کے بعد جو ہے ضلالت و گمراہی ہے، اسی لیے یہاں بھی اس حکم کے ساتھ ہی ارشاد ہوتا ہے، اگر تم اللہ تعالیٰ پر اور قیامت پر ایمان رکھتے ہو، یعنی اگر تم ایمان کے دعوے میں سچے ہو، تو جس مسئلے کا تمہیں علم نہ ہو، جس مسئلے میں اختلاف ہو، جس امر میں جدا جدا رائے ہوں، ان سب کا فیصلہ کتاب اللہ اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کرو، جو ان دونوں میں ہو مان لیا کرو۔ بس ثابت ہوا کہ جو شخص اختلافی مسائل کا تصفیہ کتاب و سنت کی طرف نہ لے جائے، وہ اللہ تعالیٰ پر اور قیامت پر ایمان نہیں رکھتا۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ جھگڑوں میں اور اختلافات میں کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف فیصلہ لانا اور ان کی طرف رجوع کرنا ہی بہتر ہے، اور یہی نیک انجام خوش آئند ہے، اور یہی اچھے بدلے دلانے والا کام ہے، بہت اچھی جزا اسی کا پھل ہے۔